الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاضل و ذات آج کے پروگرام کا آغاز انشاءاللہ لذیذ تلاوت کلام پاک سے ہوگا میں قاضی احمد ہاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور کلام پاک کی تلاوت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم.
قاري احمد هاشمي صاحب کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو اس شدید موسم میں آپ کی تشریف آوری کا آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائے. جیسا کہ اخباری اشتہار سے اور ہینڈ بل سے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب امریکی جنگ میں ہمارا تعاون اور دو انتہا پسندانہ رویے پر گفتگو فرمائیں گے. یہ موضوع اپنی جگہ وقت کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور انتہائی حساس بھی ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ ہماتنگ گوش ہو کر سماعت فرمائیں گے, اس لیے بھی کہ گفتگو کے اختتام پر اس گفتگو کے حوالے سے اس موضوع پر سوال و جواب کا موقع فراہم کیا جائے گا. آپ حضرات کو کارکن جو ہیں وہ پینسل اور کاغذ فراہم کر دیں گے, تحریری طور پر سوال کیجئے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ تمام سوالات کا جواب دیں, لیکن احتیاطاً آپ اپنا رابطہ نمبر اس پر درج کر دیجئے, اپنا ایڈریس لکھ دیجئے, تاکہ اگر وقت کی کمی کی وجہ سے جوابات نہ دیے جا سکے تو بعد میں وہ جوابات جو ہیں وہ فراہم کرنے کی ہم کوشش کریں. اب میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر گفتگو فرمائیں. حافظ عاکف سعید صاحب, امیر تنظیم اسلامی.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا ہے، آج ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے. موضوع بہت اہم ہے، بہت ریلیونٹ ہے، بہت جینوئن ہے، بہت حقیقی ہے. آپ دعا کیجئے گا کہ میں بیلنس انداز میں اور صحیح طور پر کسی نہ کسی درجے میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں، اور جو قرآن و سنت کی صحیح رہنمائی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. امریکی جنگ میں ہمارا تعاون کہاں سے شروع ہوا؟ امریکی جنگ، ذرا اس کی مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنا ہوگی. یہ معاملہ شروع ہوا 9/11 کے سانحے یا حادثے کے بعد، اور وہ موقع تھا کہ ہم قومی اعتبار سے ایک بہت اہم دوراہے پر کھڑے کر دیے گئے تھے، ایک بڑے بہت بڑے امتحان سے دوچار ہو گئے تھے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ 9/11 کے حادثے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں تھا. یہ واقعہ آدم اسلام کے خلاف انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور جس کے پیچھے یہود کا زرخیز ذہن جو ہے، وہ ایول جینیس ہے آپ کو معلوم ہے، اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں جو شاید اور لوگوں پر اتنے واضح نہ ہوں جتنے ان لوگوں پر کے جو بانی تنظیم رحمہ اللہ کے افکار سے واقف ہیں، ان کے خطابات سنتے رہے ہیں، ان کی کتب اور تصانیف کا مطالعہ کرتے رہے ہیں، وہ تو خوب واقف ہیں کہ ان کے ناپاک عزائم کیا تھے، کیا ہیں. مختصراً یہ ہے کہ وہ 1970 سے 1948 تک دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے. فلسطین کی ریاست قائم ہوئی تھی 1948 میں، تقریباً 1900 تک وہ دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے ہیں، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. ابھی اس امت کی کل عمر جو ہے وہ 1550 سے کم ہے، اور وہ 1900 تک مارے مارے پھرتے رہے. اور فلسطین جہاں ان کی حکومت تھی اور بہت عرصے حکومت قائم رہی، وہاں سے ادھر بدر کیے گئے، اور اپنے تمام تر ذہانت کے باوجود دنیا میں انہیں ہر جگہ مار ہی پڑتی رہی. ان کی سب سے بڑی دشمنی اسلام کے ساتھ ہے، لیکن وہ پوری نوع انسانی سے ہی بدلہ اور انتقام لینا چاہتے ہیں. یہ بات واضح رہنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں ہر جگہ انہیں مار پڑی ہے، بلکہ اس عرصے میں اگر کچھ انہیں سکون کا سانس لینا پڑا تو وہ دور تھا جب ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت آئی تھی. سکون کا سانس لینا نصیب ہوا تھا اس دور میں، لیکن چونکہ وہ ابتدا سے مسلمانوں سے تو حسد اور بغض رکھتے ہیں، شدید ترین نفرت جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لہذا مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں رکی نہیں ہیں، وہ اس وقت سے چل رہی ہیں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا. بہرحال اب وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں اس کا حاصل بتا رہا ہوں کہ ان کے عزائم کیا ہیں. پوری دنیا کو اپنے غلامی کے شکنجے میں کسنا، اور غلامی کا شکنجہ جو ہے اب وہ معاشی غلامی ہے اصل میں. تمام ریسورسز پر خود قابو کر لو، کنٹرول ہمارا ہو، اور جیسے کہ بہت حد تک وہ اس میں کامیاب ہے. نمبر دو، گریٹر اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، بلکہ اس کے بعد جب مکابی سلطنت ان کی قائم ہوئی تھی اس وقت اس سے بھی بڑا تھا یہ. ان کی ریاست، فلسطین کی ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اور مدینہ کو بھی وہ اس میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہود کے کچھ قبائل یہاں بھی آ کر آباد ہوئے. اس کا قیام. اور نمبر تین، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، جس کے لیے مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل برداشت نہیں ہوگا یہ معاملہ. یہ اب ان کے عزائم ہیں، اور ان کا جو مذہبی عنصر ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے اسرائیل کی حکومت کو کہ اب اتنے عرصے سے، 1948 سے ہماری فلسطینی ریاست قائم ہے، مستحکم ہو چکی ہے، ہم نے سارا کنٹرول کر لیا، اب کیوں نہیں آگے بڑھتے، مسجد اقصی کو کیوں نہیں گرایا جاتا. لیکن بہرحال مسجد اقصی کو گرانا، گریٹر اسرائیل بنانا، اس رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان، لیکن مسلمانوں میں بھی جو مسلمان مجاہدین ہیں، جو دین کا ایک سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف کچھ عقیدوں پر مبنی نہیں ہے، یہ تو کل زندگی پر محیط اور حاوی نظام ہے، اور یہ تو غلبہ چاہتا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اس کے لیے جہاد اور قتال مسلمانوں پر فرض کیا گیا. چنانچہ جو جہادی عناصر ہیں ان کو کچلنا اس سے پہلے کہ وہ مسجد اقصی کو گرائیں اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کے تعمیر کا آغاز کریں، یہ ان کے منصوبوں میں شامل. چنانچہ مسلمانوں کی قوت کو کچلنے، اور بالخصوص مجاہدین، اور بالخصوص عرب مجاہدین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، وہ اپنے عزائم کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا. افغانستان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ کہ افغانستان میں امارت اسلامی کے قیام کے بعد جہاد زندہ ہوا اس سرزمین میں. جہاد اس سے پہلے زندہ ہو گیا تھا، رشیا کے خلاف جب جہاد کیا ہے افغان مجاہدین نے، اور پھر پوری دنیا سے مجاہدین چل کر آئے، تو وہ جہاد جو عملاً منسوخ ہی تھا، چاہے لوگ فکری اعتبار سے اس کے قائل بھی تھے، بہت سے تھے جو اس سے فکری اعتبار سے بھی مستعفی ہو چکے تھے کہ جہاد اور قتال، اور اب بھی ہے مسلمانوں میں ایسے طبقات موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں، وہ تو دین کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کمزور ہیں. لہذا وہاں پر جب رشیا کے خلاف جہاد کا موقع ملا، اور کچھ امریکہ کی بھی حکمت عملی یہ بنی کہ اس وقت اس کو موقع دو اور مسلمان مجاہدین سے فائدہ اٹھا کر رشیا کو شکست دی جائے، اور یونیپولر ورلڈ وجود میں آیا، اور اس کے اندر وہ بلا شرکت غیر پوری زمین پر حکمرانی کرے اس دنیا کے اوپر، اس کے خواب وہ دیکھ رہے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جہاد زندہ ہو گیا. اور پھر اگرچہ ان کی سازشوں سے مجاہدین آپس میں ٹکرائے، اور اپنی قوت کو خود ہی انہوں نے بہت کمزور کیا، لیکن بالآخر طالبان کی قوت ابھری ہے، اور جو مخلص مجاہدین تھے وہ ان کے ساتھ جمع ہو گئے. اسلامی حکومت کے قیام کے بعد وہ جگہ جہاد کی نرسری بن گئی تھی، پوری دنیا سے مسلمان کھچ کر آتے تھے، جہاد کی ٹریننگ لیتے تھے. فلپائن کے مسلمان وہاں تھے، چائنا کے مسلمان وہاں تھے، چچنیا کے مسلمان وہاں تھے، برما کے مسلمان وہاں تھے، بنگلہ دیش کے مسلمان وہاں تھے، کہاں کے نہیں تھے. ہمیں تو شاید یہاں معلوم نہیں تھا، لیکن ان کو تو معلوم تھا جو اپنے لیے اصل خطرہ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، کہ یہ ہے جہاد کی نرسری، اور یہاں سے جو ہے مجاہدین پیدا ہو کر ساری دنیا میں جا رہے ہیں، لہذا اس کو کچلا جائے، اس کو ختم کیا جائے. یہ تھے وہ عزائم، یہ ناپاک عزائم. لیکن مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر ان کا قتل عام اور مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایک بات ضروری تھی، کہ پوری دنیا کی رائے عامہ کو ہموار کیا جائے اپنے حق میں، اور مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت اور بغض کے جذبات پیدا کیے جائیں. چنانچہ انہیں وہ ڈرامہ سٹیج کرنا پڑا، اور اپنے ٹوئن ٹاورز کی قربانی دینی پڑی. جو ان کی ڈگنیٹی کا ایک نشان تھے، نیو یارک کے اندر ٹوین ٹاور آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ان کی اپنی ایجنسیوں کا ہاتھ تھا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اب ساری دنیا جانتی ہے، خواہ مانتی نہ ہو، کہ ٹوین ٹاورز انہوں نے خود گرائے. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کے حتمی اور قطعی شواہد موجود ہیں. میں ان کو بیان کرنے لگوں گا تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، لیکن یہ اب ساری دنیا جانتی ہے. اور اب اس کا انکار ایسے ہی ہے جیسے سورج جس پر نہار پر چمک رہا ہو اور کوئی ڈٹائی کے ساتھ سورج کے وجود کا انکار کر دے. ٹوین ٹاورز انہوں نے خود گرائے ہیں. حاصل کیا تھا؟ جو میں نے عرض کیا، جو وہ چاہتے تھے وہ مقصود حاصل ہو گیا. میڈیا نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہے کئی دن تک ایک ہی چیز دکھائی جاتی رہی، ٹوین ٹاورز جلنا شروع ہوئے اور پھر ایک جہاز آیا اور پھر ڈیمولش ہوئے ہیں، فری فال کی سپیڈ سے جو ہے وہ زمین بوس ہوئے. اور یہ فری فال کی سپیڈ سے زمین بوس ہونا ہی ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے خود گرایا تھا. یہ حتمی ثبوت اس کے پیچھے موجود ہے، سائنسی ثبوت. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پہلے ہی دن اسامہ کا نام، افغانستان کا تذکرہ شروع کر دیا، کو ریلیٹ کیا ہے. یہ ہے جو کرتا ہے میڈیا. پورے عالم اسلام کے خلاف پوری دنیا جو ہے وہ غیظ و غضب میں بکھری ہوئی تھی، اور خاص طور پر افغانستان اور اسامہ اور مجاہدین، نفرت کا جو سارا فوکس تھا وہ ادھر. چنانچہ ان کا ٹارگٹ نمبر ون افغانستان میں جو مجاہدین کا گڑھ تھا، وہاں سے مجاہدین کا خاتمہ، اسلامی حکومت کا خاتمہ. ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی ان کا ٹارگٹ، وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ تھا، پاکستان انڈائریکٹ ٹارگٹ تھے. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، ایٹمی قوت ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی. میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح. اور یہ آج سے نہیں، وہ کب سے پاکستان کو اپنا دشمن نمبر ون قرار دیے ہوئے تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہی سرزمین ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی. چنانچہ یہ انہوں نے، اور ٹارگٹ نمبر دو ان کا کیا تھا؟ عرب ورلڈ کے اندر انہیں سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا. چنانچہ جب عالم اسلام کے خلاف ایک عالمی طور پر نفرت اور غیظ و غضب انہوں نے پیدا کر دیا، تو پہلے افغانستان پر اور پھر عراق پر حملہ کیا گیا. اس کے لیے جھوٹی بنیادیں جو ہیں، جھوٹے بہانے تراشے گئے، جو بعد میں ثابت ہوا کہ جھوٹے تھے. لیکن لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ خاک و خون میں غلطا ہوئے ہیں. اس دنیا سے ان کے حملوں کی وجہ سے جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں، اور اپنی نیت کے مطابق بے شمار جو ہے شہادت کی موت ان نے پائی ہے. لیکن عالمی زمین پر کوئی جو تک نہیں رہیں گی، اس لیے کہ مسلمان اب اس قابل ہیں ان کے نزدیک کہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح ان کو ختم کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے. وہ ماحول انہوں نے پیدا کر دیا تھا. چنانچہ فوراً ہی وار آن ٹیرر، اس کے عنوان سے انہوں نے جو پلاننگ پہلے سے تھی کہ اب حملہ کرنا ہے افغانستان پر. یہ بات بھی بعد میں ثابت ہو چکی ہے کہ افغانستان پر حملہ اسامہ تو بہانہ تھا، اس سے بہت پہلے سارا منصوبہ ترتیب پا گیا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا. ہم نے وار آن ٹیرر، وار آن ٹیرر کا ہدف کون تھا کون نہیں جانتا. ویسے تو ٹیررزم دنیا کے بے شمار خطوں اور ملکوں میں، اور ہر قوم اور مذہب کے لوگ کہیں نہ کہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں، لیکن کون نہیں جانتا کہ وار آن ٹیرر کا ہدف صرف اور صرف مسلمان. پہلے بھی یہی تھے اور آج بھی ہیں. اور ساتھ یہ بھی طے ہو گیا کہ ٹیررزم کی تعریف بھی وہی معتبر ہوگی جو امریکہ کرے گا، اور ابھی تک کوئی ایک تعریف نہیں ہے ان کی. سب سے پہلی تعریف تو یہ تھی کہ جو مسلمان اسلحہ اٹھا لے طاغوتی حکومتوں کے خلاف، غیر اسلامی حکومتوں کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف، اللہ کے دین کے غلبے اور قیام کے لیے، وہ ٹیررسٹ. اس سے آگے جو ہے تعریف بڑھی کہ وہ مسلمان کے جو اسلام کے پولیٹیکل غلبے کا تصور رکھتے ہوں اور دین کو غالب اور قائم دیکھنے کا تصور رکھتے ہوں وہ بھی پر ٹیررسٹ ہیں. اس کے بعد تعریف اور آگے گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا حامد میر نے ایک مرتبہ کالم لکھا تھا, وہ خود اس لاس ویگس کے اندر کانفرنس میں شامل تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, کہ وار آن ٹیرر میں ہم نے اب تک کہاں تک کامیابی حاصل کی اور ہمیں کہاں تک آگے جانا ہے. تھنک ٹینکس میں ہم کے بیٹھے تھے اور وہاں تجویز کے کیا گیا کہ ہر مسلمان جو اس قرآن کو مانتا ہو کہ اللہ کی کتاب ہے وہ ہمارے نزدیک ٹیررسٹ ہے, اس لیے کہ اس قرآن میں جہاد اور قتال کا حکم. اب تعریف یہ ہے, بارکیف یہ ہے وار آن ٹیرر ٹوٹلی مسلمانوں کے خلاف اسلام کو یہاں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے درجہ بدرجہ. فرسٹ ٹارگٹ وہ لوگ جنہوں نے ہتھیار پہلے سے اٹھا رکھے ہیں, نمبر دو اس کے بعد وہ کہ جو تصور رکھتے ہیں کہ انہیں موقع ملے گا تو اس لیے اللہ کے دین کو قائم اور غالب کریں گے اور قوت کا استعمال کریں گے, اور اس سے آگے بڑھ کر تو اب یہ کہ ہر مسلمان یا تو صاف انکار کر دے کہ میں اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. یہی وہ آخری جو دجال کا ہوگا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو یا اللہ کو مانتے ہو, کیا کرو. باہر کیف واضح رہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس سازش کا اصل ماسٹر مائنڈ یہود ہے, جیو ہے, جو پہلے دن سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے. جبکہ امریکہ جو ایک بدمست ہاتھی کی مانند ہے ان کے اشاروں پر ناچتا ہے, بلکہ ناچنے پر مجبور ہے, اس لیے کہ اس کی رگے جاں بھی یہود کے سرپنجے میں. تو فور فرنٹ کے اوپر امریکہ, نیٹو, اور اصل ایول فورس جو پیچھے انہیں پش کر رہی ہے وہ جیو. چنانچہ اس بدبخت ہاتھی کو پہلا ٹارگٹ ملا افغانستان, جبکہ ساتھ ہی پاکستان کو بھی انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا. چنانچہ افغانستان کے خلاف عالمی طاغوتی طاقت نے اس جنگ میں دھمکی آمیز لہجے میں ہم سے تعاون کا تقاضا کیا, اور ہماری اس وقت کی قیادت جو بدقسمتی سے ایک عامر مطلق فوجی جرنیل پر مشتمل تھی, ایک ہی دھمکی میں ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی. وہ قیادت دھمکی سے مر گیا جو نبرد تھا, وہ جو غالب کا بھی ایک شعر والد محترم اس حوالے سے کوٹ کیا کرتے تھے, جس کی تفصیل بعد میں جو اس وقت آرمی چیف تھا جنرل ٹامی فرینک اس نے اپنی میمائرز یادداشت بعد میں مرتب کی ہے. اس نے لکھا تھا, ریکارڈ پر ہے, کہ ہم نے پرویز مشرف کے سامنے ان کی حکومت کے سامنے مطالبات کی ایک فہرست رکھی تھی کہ تعاون ہمارے ساتھ اسی انداز سے, ہم تعاون چاہتے ہیں تم سے, اور ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ نیگوشیٹ کرے گا, ریزسٹ کرے گا, لیکن کچھ نہ کچھ مطالبات تو ہمارے مان ہی لے گا نا آخر. لیکن ہمیں حیرت کی انتہا نہیں رہی, سب کے سارے مطالبات مان لیے گئے. یہ ہے سجدہ ریز ہونے کی انتہا. اور اس طرح ہم امریکی جنگ میں ان کے فرنٹ لائن الائی بن گئے. امریکی جنگ میں ہمارا تعاون اس کا یہ ہے پس منظر. اور امریکی جنگ کیا ہے اس کی نوعیت بھی میں نے آپ پر واضح کر دی کہ اصل میں اس کی حقیقت ہے کیا. اولین هدف افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنا اور وہاں کے جہادی عناصر کو صفحہ ہستی سے مٹانا. اور وہاں پر صرف افغان مجاہدین ہی نہیں تھے, عرب مجاہدین اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مجاہدین جو ہیں وہ جمع تھے, اس لیے کہ یہی وہ عناصر تھے جن سے یہود کو سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ جو ان کے ناپاک عزائم کی راہ میں کوہ گراں ثابت ہو سکتے تھے. بعد کے واقعات نے یہ چیز بھی ثابت کی ہے کہ مجبوراً شامل نہیں ہوا تھا مشرف, پرویز مشرف, اس کا نام زبان پر آتا ہے تو زبان روکنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ لعنت اللہ علیہ بھی شامل کر کیا جانا چاہیے اس کے نام کے ساتھ. بہرحال وہ شخص جو ہے بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ اس شیطانی طاقتی قوت کا حصہ بن کر اسلام اور مسلمانوں کو کچلنے کی اس جنگ میں پوری دلی رضامندی کے ساتھ شریک ہوا تھا اور دامِ درمہ سخن ہر اعتبار سے مدد کی اس، جس کا بہت کچھ ثبوت اس کی اپنی کتاب کے ذریعے بھی مل جاتا ہے، وہ بھی ریکارڈ پر ہے، اور لال مسجد کا واقعہ بھی اس بات کا اہم ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اس کا مقصد حیات ہی امریکہ کو راضی کرنا تھا۔ اہل پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا دوراہا تھا، اسے عام طور پر پرویز مشرف کے یو ٹرن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی ہماری افغان پالیسی میں یو ٹرن، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ پوری قوم کا امتحان تھا۔ ایک طرف اللہ اور اس کے دین کے تقاضے بحیثیت مسلمان، دوسری طرف اللہ کے باغیوں عالمی قوتوں کے در پر سجدہ کرنے والے۔ چنانچہ اس میں یہ جو امتحان تھا، ہم نے اسلام اور عالم اسلام سے بے وفائی کرتے ہوئے، میں اب پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، اپنے تئیں پاکستان کو بچانے کی خاطر اسلام کے خلاف عالمی قوتوں کے ساتھ بھرپور تعاون کا فیصلہ کیا بحیثیت قوم، اور نعرہ لگایا گیا سب سے پہلے پاکستان۔ اس نعرے کو ذرا کھول کر بیان کریں تو کیا ہوگا، سب سے پہلے اسلام نہیں پاکستان، سب سے پہلے مسلمانوں کا مفاد نہیں اس خطے کا مفاد، اور سب سے بڑا ہمارے نزدیک اللہ نہیں امریکہ۔ آپ کو یاد ہوگا اس موقع پر پرویز مشرف نے ایک نام نہاد مشاورت کا بھی اہتمام کیا تھا، فیصلہ پہلے کر چکا ہے، سب چیزیں منظور کر چکا، اب مشاورت ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ صحافیوں کے ساتھ نشست ہوئی، سیاستدانوں کے ساتھ علیحدہ نشست ہوئی، پھر علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی ایک نشست تھی، اور اس میں بانی محترم رحمہ اللہ کو بھی انہی میں شمار کرتے ہوئے شرکت کا دعوت نامہ ملا تھا، اور وہ تشریف لے گئے تھے، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ وہاں انہوں نے کیا کہا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی مولانا رفیع عثمانی صاحب کا ایک کالم اخبار شائع ہوا تھا، اور انہوں نے اسی میٹنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت شدید الفاظ میں اس کی مخالفت کی تھی، اور وہ بہت شدید جذبات میں تھے، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ چنانچہ جب آپ کی باری آئی تھی بانی محترم کی، تو بہت ہی غصے کے عالم میں شدت جذبات کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینا، افغانستان کے خلاف اس کی اس جنگ میں اس کا فیصلہ کیا، تو یہ عدل و انصاف کے عالمی اصولوں سے بھی غداری ہوگی، اس لیے کہ جرم تو ثابت ہی نہیں ہے، جرم آج بھی ثابت نہیں ہے 11 برس کے بعد بھی، البتہ ثابت یہ ہو رہا کہ کیا انہوں نے خود ہے۔ تو بھائی پہلے ثابت تو کرو کس بنیاد پر، اور کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کسی مسلمان حکمران کو کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ پہلے ثبوت پیش کرو۔ اور اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو فرانس یا جرمنی، ان میں سے کسی ایک نے ضرور ہی کہا تھا کہ بھائی ثابت ثبوت تو لاؤ۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ تو عدل و انصاف کے عالمی اصولوں سے بھی غداری ہے، اور ملی برادری اور اخوت کے اخلاقی اصولوں سے بھی غداری ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اور ہم اس کے خلاف بلا بنیاد بے بنیاد ایک دشمن کے ساتھ مدد کریں۔ اور تیسری بات اور اہم ترین کہ ہمارا یہ طرز عمل اللہ اور اس کے دین کے ساتھ غداری ہو۔ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ امریکہ کی اس جنگ میں شرکت کے جو مادی فوائد آپ نے گنوائے ہیں، جو اس میٹنگ میں گنوائے تھے، ہمیں یہ کچھ مفاد حاصل ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی، جہاد کشمیر میں ہمیں سپورٹ ملے گی، ہمارے ایٹمی پروگرام کو تحفظ حاصل ہوگا، یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھ سے نکلیں گی۔ یہ بات بھی اس مرد درویش نے اس وقت کہہ دی تھی منہ پر، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور ہمارے ہاتھ پر کچھ نہیں رہے گا۔ میرے نزدیک پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی اس امتحان میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی جس میں ہم اللہ کی طرف سے ڈالے گئے تھے۔ ایک ہمارے دین و ایمان کا تقاضا تھا ایک جانب، اور دوسری جانب دنیاوی مفادات اور مادی مفادات، ہم نے دوسرا آپشن قبول کر لیا. افسوس، پرویز مشرف کے اس فیصلے اور سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کے خلاف اکا دکا آوازوں کے سوا کوئی بلند اور توانا آواز مذہبی حلقوں کی طرف سے بھی نہیں آئی، اور خاص طور پر وہ مذہبی دینی جماعتیں جو ملک کی سیاست میں جن کو عمل دخل تھا اور جو رسوخ رکھتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی اور حکومتی سطح پر امریکی جنگ میں ہمارا یہ بھرپور تعاون، فرنٹ لائن الائی بننا دینی نقطہ نگاہ سے ایک جرم عظیم تھا. یہ ایک اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے بغاوت کے مترادف، اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام کو مٹانے کی مہم میں ان کا معاون بن جانا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. بلا شبہ اس معاملے میں اصل اور بڑی مجرم تو ہماری وہ قیادت ہے جس نے اپنے اختیار اور اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا مجرمانہ فیصلہ کیا اور ابلیسی، طاغوتی اور وقت کی دجالی قوتوں کا فرنٹ لائن ادائی بننے کا رول پلے کیا. لیکن کچھ اور لوگ بھی اس جرم میں شریک ہیں، بحثیت مجموعی یہ پوری قوم کا جرم تھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کے عذابوں کا شکار ہیں. اسی عرصے میں 9/11 کے بعد ہی کا پیریڈ ہے نا، جس میں پاکستان کی تاریخ کے بدترین زلزلے، بدترین سیلاب، پھر خانہ جنگی، ٹارگٹ کلنگ کی بدترین صورتیں، بدترین دہشت گردی، تخریب کاری، معیشت کا دیوالیہ پن، پانی کا بحران، بجلی کا بحران اور اب گیس کا بحران، مہنگائی کا سیلاب، بے روزگاری اور اس کے نتیجے میں جرائم کا طوفان، یہ سب ہمارا مقدر بنے. دنیاوی فوائد کے لیے ہم نے وہ آپشن قبول کیا تھا، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تورا بورا بن جائیں. امریکہ کے خلاف اس وقت اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہمارا تورا بورا بنا دیا جائے گا، اور تورا بورا ہمارا پھر بھی بن گیا. 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے. یہ ایک انتہائی رویہ ہے جو ایک ایسے کلمہ گو مسلمان حکمران کی طرف سے سامنے آیا جو اس بات پر بھی فخر کا اظہار کرتا تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا. امریکی جنگ میں ہمارے تعاون کی ایک انتہا پرویز مشرف، لیکن مسلمان ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، تو کہتا ہے میں نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا. اس کے اس جرم میں وہ سب لوگ شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں جو اس کی حکومتی مشینری کا حصہ تھے، اور انہوں نے برازا اور رغبت اس کے اس فیصلے کو قبول کیا. یہ ایک طبقہ ہے، اور اس کے ساتھ اس شیطانی ایجنڈے میں تعاون کیا. اسی طرح ملکی سطح کی وہ سیاسی یا مذہبی جماعتیں اور نمایاں افراد بھی شریک جرم ہیں جنہوں نے اس فیصلے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی بلکہ اس فیصلے کو قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا. چنانچہ امریکی جنگ میں ہمارے اس مخلصانہ اور آؤٹ آف دا وے تعاون کا یہ نتیجہ نکلا. مخلصانہ کو انورٹڈ کوماز میں سمجھیے کہ اسلام دشمن طاغوتی قوتوں نے ہمارے بھرپور تعاون کے بل پر افغانستان پر وحشیانہ بمباری کر کے اس واحد اسلامی حکومت کو، کہ جو دنیا کے نقشے پر ایک ہی واحد اسلامی ملک تھا، اسلامی حکومت تھی حقیقی معنوں میں، اس کا خاتمہ کیا، اور اس پر ابلیسی اور طاغوتی قوتوں نے خود ہی خوشی کے شادیانے بجائے. اپنی کتاب میں پرویز مشرف نے اس بات کا بھی کریڈٹ لیا کہ ہمارا اگر یہ تعاون شامل نہ ہوتا، ہم فرنٹ لائن الائی کے طور پر شریک نہ ہوتے، تو امریکہ کو یہ کامیابی افغانستان میں نہ ملتی. لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی شامل تھیں، خاک و خون میں غلطہ کیا، لاکھوں گھروں کو مسمار کیا. اللہ کے دین کے وفادار مجاہدین جن میں طالبان افغانستان کے علاوہ عرب اور دیگر مجاہدین کی بڑی تعداد بھی شامل تھی. ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کا قتل عام کیا, ہزاروں کو قیدی بنا کر سخت ترین ٹارچر کا نشانہ بنایا. امریکہ کے فرنٹ لائن لڑائی ہونے کے ناطے اس شیطانی اور طاغوتی ایجنڈے کی تکمیل میں ہم مسلمانان پاکستان برابر کے شریک ہیں. ہمارے اس جرم کی شدت اور شناخت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. تاہم قرآن حکیم کے بعض مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اس بارے میں جو رہنمائی ملی ہے وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے, بظاہر کفر کے اور طاغوت کی چھیڑی ہوئی جنگ میں اسلام کے خلاف ان کا ساتھ دینا, سورہ نساء کی ایک آیت جو ہے اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو معاملہ بہت ہی سنگین ہے. ہاں, قرآن مجید قرآن سنت کی پوری ہدایت تو سامنے رکھیں گے, لیکن اس آیت کو آپ نوٹ کیجئے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ کے جو سچے اہل ایمان ہیں وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, اس کے دین کے اقامت کے لیے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور وہ لوگ کے جو کافر ہیں کفار ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے لیے, طاغوت کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے. اب آپ دیکھیے, ہم کس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے, اللہ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس جنگ میں کودے تھے یا طاغوت کے ایجنڈے کی, اس میں کوئی دو رائے ہیں؟ کس کی کھڑے صف میں کھڑے, اور جب اس صف پہ کھڑے ہیں تو پھر ہمارا مقام کیا ہے؟ چنانچہ انہی آیات کے حوالے سے ایک دوسرے انتہا کی طرف بھی سوچ گئی ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا, لیکن اپیرنٹلی اس میں بڑا وزن. چنانچہ ایک مجلس میں بہت سے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بڑے عالم جو ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ علمی مجلس ہے اور اس حوالے سے ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان ہیں وہ بھاگ بھاگ کر ادھر جا رہے ہیں اور حکومت پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار بھی اٹھا رہے ہیں مسلح افواج کے خلاف, اور ہماری ہی جماعتوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر جا رہے ہیں, اس کا سدباب ہونا چاہیے, اس پر بہت کچھ سخت ہمیں ایکشن لینا چاہیے. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب میرے پاس جواب نہیں ہوتا, جب مجھ سے کہتے ہیں اس سوچ رکھنے والے لوگ کہ اس آیت کی روشنی میں ہم کس کی صف میں کھڑے ہیں اور ہمارا مقام کیا ہے, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, میرے پاس تو اس کا جواب نہیں, آپ جواب دیجئے. تو پھر انہوں نے تال مٹول سے کام دیا, نہیں ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور علماء نے اس کے جواب دیے ہیں, لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سنگین معاملہ تھا, اور قرآن مجید بھی کہتا ہے تو سیدھا سیدھا طاغوت کی صف میں سے, والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. بہرحال یہ ہے ایشو. تو ایک انتہا پر یہ کردار ہے جو پرویز مشرف اس کے ساتھیوں اور اس کی سوچ رکھنے والے اور اس کی سوچ کی تائید کرنے والے, وہ ایک اینڈ پر. اگرچہ بحثیت قوم ہم مسلمانان پاکستان اس آزمائش میں ناکام ثابت ہوئے, لیکن قوم کے افراد میں اچھی خاصی تعداد میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں پرویز مشرف کے اس فیصلے سے جو اللہ اور اس کے دین کے ساتھ بغاوت پر مشتمل تھا اختلاف تھا اور ہے. اختلاف کرنے والوں کے بھی بہت سے شیڈ ملتے ہیں, ایسے بھی ہیں جنہوں نے اختلاف تو کیا لیکن اس فیصلے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی, کمپرومائز کر لیا. بعض نے اپنی اپنی بساط کے مطابق آواز اٹھائی, بعض نے وہ نہایت شدت کے ساتھ آواز اٹھائی جن میں بحمد اللہ بانی تنظیم اسلامی اور اب تنظیم اسلامی بھی شامل ہے, اور قوم کو اس کے خوفناک نتائج سے آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. یعنی سب برابر نہیں ہے باقی لوگوں میں. اسی دوران طالبان افغانستان نے کچھ عرصہ منقار زیر پر رہنے کے بعد گوریلا کاروائیاں شروع کر دی چنانچہ منڈا عمر حفظہ اللہ کی حکومت کے خاتمے اور افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے تسلط کے بعد جو مجاہدین ہمارے قبائلی علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے, جن میں ایک بڑی تعداد عرب مجاہدین کی تھی اور بھی دنیا سے آئے ہوئے, چچنیا کے بھی, فلپائن کے بھی, چین کے بھی, اور ان میں سے جو عرب مجاہدین تھے ان میں سے بہت سو کا تعلق القاعدہ سے تھا, جو قبل ازیں روس کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کے لیے افغانستان آئے تھے, اور بعد ازاں امارت اسلامی یعنی ملا عمر حفظہ اللہ کی حکومت کے معاونین میں سے تھے, اسلامی حکومت کے معاونین میں سے تھے, اور باقاعدہ نظام امارت کے قیام کے بعد باضابطہ طور پر ملا عمر سے بیعت تھے. ان مجاہدین نے اب طالبان افغانستان کی مدد شروع کی. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, اہم چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب امریکہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا, ملا عمر اور ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ اوپر سے ڈیزی کٹر آ رہے ہیں تو انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ بجائے اس کے کہ اب عوام کا قتل عام ہو, ہم اگر شہروں میں ہوں گے تو بمباری کریں گے, اس لیے کہ پہلے تو امریکہ نیچے آ ہی نہیں رہا تھا, ڈیزی کٹر تو اوپر سے برسا رہا تھا, لہذا وہ پہاڑوں میں چلے گئے, اسٹریٹجی اختیار کی تھی. دو تین سال وہ منقار زیر پر رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے شروع نہیں ہوئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ منظم ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے کچھ گوریلا وار جو ہے اس کا آغاز کیا, اور اس گوریلا وار میں ساتھ دینے والے جو ہیں اب جو اس وقت پناہ گزین تھے, بہت سے مجاہدین جو ہمارے قبائلی بیلٹ کے اندر آ گئے تھے, اب انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کرنا شروع کر دی. اب یہ ایک نیا فینومینا شروع ہو گیا. اس پر امریکہ نے پرویز مشرف پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے قبائلی علاقے میں فوجی کاروائی کرے اور ان قبائلیوں اور دیگر مجاہدین پر کریک ڈاؤن کرے جو افغانستان میں آ کر امریکی اور نیٹو افواج کے خلاف کاروائیاں کرتے. واضح رہے کہ جب طالبان نے افغانستان میں گوریلا کاروائیوں کا آغاز کیا اور ادھر ہمارے قبائلی بیلٹ کے اندر جو مجاہدین پناہ لیے ہوئے تھے انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, تو خود اہل پاکستان میں بہت سے مخلص مسلمان جو پہلے دن سے پرویز مشرف کے اس ناروا فیصلے کے خلاف شدید جذبات رکھتے تھے, ان میں سے بھی بہت سے, خاص طور پر صوبہ سرحد, پرانا صوبہ سرحد یاد کریں, نیا نام لینے میں کافی وقت لگتا ہے, اور وہ اس علاقے کے لوگ جن کی اپنی زبان بھی پشتو تھی, وہاں سے مسلمانوں کی, نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اب قبائلی علاقے میں منتقل ہو کر وہ بھی اس ایکٹیویٹی میں شریک ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت قوم کے تمام سنجیدہ اور باشعور طبقات ببانگ دوہل کہہ رہے تھے کہ قبائلی علاقے پر فوجی ایکشن, جس کا تہیہ کر لیا تھا مشرف, پرویز مشرف نے, کہ یہ اقدام ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی شدید خطرات کا موجب بنے گا. طیب بیگ صاحب موجود ہیں, وہ میری تائید کریں گے. قائد اعظم کے وعدے کا حوالہ بھی دیا جا رہا تھا اخباری کالموں میں کہ قائد اعظم نے ان قبائلیوں سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں کبھی فوج نہیں بھیجی جائے گی. ان کا جو سٹیٹس تھا اس کے حوالے سے معاہدہ قائد اعظم نے کیا تھا, اور چنانچہ وہ ہمارے مغربی سرحد پر وہ ہمارے محافظ تھے اور ہمیشہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا, اور ان کی پوری تاریخ یہ ہے کہ وہ اسلام اور پاکستان دونوں کے سچے وفادار رہے. یہ کشمیر جو بچا کھچا ہمارے پاس آیا ہے یہ بھی ان کی ہمت اور محنت کا نتیجہ ہے, بلکہ انہوں نے کافی بڑا حصہ ہمیں دلا دیا تھا, ہم نے خود چھوڑا. یہ قبائلی تھے جو گئے تھے, اس وقت پاکستانی فوج کا تو وجود ہی نہیں تھا, وہ وہاں سے گئے ہیں, مغرب سے گئے ہیں, اور پورا پاکستان کا آرزو طے کر کے اور مشرقی حصے میں پہنچے ہیں جہاد کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں. چنانچہ یہ ہمارے محسن بھی ہیں کہ کشمیر کا قبضہ ہمیں انہوں نے دلایا تھا, اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف امریکہ کے دباؤ پر یہ قدم اٹھایا تو اس کے بڑے ہولناک نتائج نکلیں گے. مجھے پرویز مشرف کے یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں, اقتدار کے نشے میں سرشار اور خود کو ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی سے ماورا سمجھنے والا وہ شخص ان تمام خدشات کے جواب میں کہتا تھا کہ ہم وزیرستان میں فوجی کاروائی خود اپنے مفاد میں کریں گے, ہم کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اور اسی سانس میں یہ بھی کہہ جاتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کاروائی نہ کی تو امریکہ یہاں پر آ جائے گا, تو ایک طرف کہہ رہا کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں, یعنی یہ اسی لیے مجھے اس کا جملہ یاد ہے کہ اس کے اندر جو تضاد ہے نا وہ بہت غضب کا ہے, کنٹرڈکشن. بہرحال اس عامر مطلق نے سب کی مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں فوجی ایکشن کیا, بے گناہ قبائلی عوام پر گولے برسائے, فدائیہ کا استعمال کیا گیا. ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ دینی غیرت و حمیت میں طالبان افغانستان کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف مدد کر رہے تھے, یعنی ظالموں کے خلاف مظلوم کا ساتھ دے رہے تھے. اس کے علاوہ کیا جرم تھا ان کا؟ انہوں نے پناہ دی, انہیں ان کی مدد کی, سپورٹ کی, اور وقت کے فرعون کے خلاف جو ہے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرگز کوئی کاروائی نہیں کی تھی, یہ بات نوٹ کیجیے, جب فوجی ایکشن کیا گیا تو پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی انہوں نے نہیں کی. پھر کیا ہوا؟ نتیجہ وہی نکلا جس سے سب خبردار کر رہے تھے باخبر لوگ. قبائلیوں کی اپنی نفسیات ہے, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. پرویز مشرف نے تو ویسے کہہ دیا نا کہ میں دباؤ میں نہیں ہوں. حقیقی اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے ہمارے قبائلی لوگ جو ہیں ان کی اپنی نفسیات ہے, وہ کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں ہیں. کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا وہ بدلہ لیں گے, وہ انتقام پر یقین رکھتے ہیں. یہ وہی عربوں والا مزاج ہے. چنانچہ جب ان کے ساتھ لاحق زیادتی ہوئی تو انہوں نے بھی آستینیں تان لی, آستینیں چڑھا لی, اور جوابی انتقامی کاروائیوں میں انہوں نے افواج پاکستان اور سبرکاری امداد کے خلاف مسلح حملے شروع کر دیے. ہونا تھا. وہ اس کے قائل ہے کہ وہ جزاء سیئت سیئت بمثلہا, برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. اور اس کے اندر ایک اصولی بات یاد رکھیے, خالص دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو اصل مجرم اور ظالم وہ ہیں جو اپنی طاقت کے زور پر بے گناہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق, جو ڈنڈے کے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ اپنی طاقت کے بل پر بے گناہوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. جیسے ہم نے فوج کا ڈنڈا استعمال کیا, ان پر کاروائی کی, اصل مجرم یہ. اور جو جواباً مظلوم طبقات اگر رد عمل میں کوئی قدم اٹھائیں انہیں الزام نہیں دیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے صبر کرتے تو یہ ایک اونچا مقام تھا, لیکن وہ جزاء سیئت سیئت بمثلہا. اصل مجرم کون ہے؟ جس نے اپنے طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور جو ہے ان کو مجبور کیا کہ وہ انتقامی کاروائی کریں. بہرحال ان انتقامی کاروائیوں کے رد عمل میں فوج نے بھی ان کے خلاف مزید سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا, اور یوں ایک وشس سرکل چل پڑا اور گیہوں کے ساتھ بھون بھی پسنے لگا. اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے را موساد اور سی آئی اے بھی ایکٹیو ہو گئی, اور یہ آپ کو معلوم ہے, اسلم بیگ نے اس وقت بھی کہا تھا آج سے چار پانچ سال قبل کہ مشرف کی سب سے بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ یہ ہے کہ ان تمام خفیہ ایجنسیوں کے لیے اس نے سارے دروازے کھول دیے تھے, چراگاہ کے طور پر پاکستان جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا تھا. اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ جو کاروائیاں کرنے والے ہیں طالبان کے نام کی آر, جن کو طالبان کہہ دیا جاتا ہے, تو ریمنڈ ڈیوس جیسے بے شمار بھی سینکڑوں یہاں دندناتے پھر رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ فیکٹ ہے. اور ابھی ابھی چند دن پہلے احمدی نجات کا بیان اخبارات میں آیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی بے شمار سینکڑوں ہزاروں خفیہ ایجنسی جو ہے اسلام دشمن, ان کے ایجنٹس موجود ہیں, یعنی ریمنڈ ڈیوس جیسے. رحمان ملک صاحب ہر ایک کو ٹپانے کے لیے ان کے پاس سارے اختیارات ہیں, وہ اسی مہم پر بھیجے گئے, اپوائنٹڈ ہیں, انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا ان کے مقام سے. سب بدل جائیں گے, وزیر اعظم بدل جائے گا, دوسرے وزیر بدل جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, ایک وہ شخص اپنی جگہ قائم, وہ جو کردار ادا کر رہا ہے سب کو معلوم. اور احمد نجات نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت بھی ملک میں جو تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے اصل میں وہی لوگ ہیں. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے را موساد اور سی آئی اے بھی ایکٹیو ہو گئی. ملک میں دہشت گردی اور تخریب کاری کا بازار گرم ہو گیا. ہر نوع کی دہشت گردی اور تخریبی کاروائی کا الزام طالبان پر لگایا جاتا رہا. عالمی سطح پر لفظ طالبان کو بدنام کرنے کی ایک بھرپور سازش اور مہم تھی جس میں ہمارے میڈیا نے امریکہ کے فرنٹ لائن الائی کا کردار ادا کیا. اور اس کے اندر یہ بھی تماشے ہوتے رہے اس ملک کے اندر. کوئی حادثہ ہوا ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہے, خود کش حملہ, اور پھر یہ ہے کہ اس کی تفصیلات بعد میں آنا شروع ہوتی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے, دو سال پہلے کی بات ہے, کراچی میں ایک محرم کے جلوس کے اوپر اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا, سرخیاں لگا دی گئی, خود کش حملہ, اور مزید تفصیلات بھی دے دی گئی تاکہ کوئی. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں خود کش حملہ کہنے میں. ایک, انتظامیہ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ خود کش حملے کی روک تھام کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا, لہذا آرام سے. اور دوسرا یہ کہ الزام آتا ہے طالبان پر, یہ کام وہی کرتے ہیں, لہذا بدنامی بھی ان کے حصے میں آئے. یہ دو بیک وقت دو فائدے اٹھائے جاتے ہیں. تو چنانچہ کراچی میں جب یہ واقعہ ہوا اور اخبارات میں تفصیلات آ گئیں, خود کش حملہ آور جو ہے وہ اس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا, اس کا یہ حلیہ تھا, وہ آگے بڑھا, ایک پولیس اہلکار نے روکنے کی کوشش کی, اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا اور وہ بیچارہ بھی شہید ہو گیا. پولیس اہلکار, اس کا فلاں نام, وہ سات آباد کا رہنے والا, اس کے وہ تمغے سے نوازا گیا. چوتھے دن اخبار میں خبر آئی کہ نہیں, یہ تو اتفاق سے وہاں کیمرے جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے اور ان کو سزد معلوم کیا گیا تو پتہ لگا کہ ڈسٹ بن کے اندر ایک بم پھٹا ہے جو ریموٹ کنٹرول سے پھاڑا گیا تھا. یہ ہے, وہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا نا اس کی اصل حقیقت, ورنہ اخبارات کا اور میڈیا کا تو کام یہی ہے. یہ پوری سازش کے تحت ہوا ہے. ایک طرف لفظ طالبان کو بدنام کرو, اس لیے کہ طالبان وہ ہیں جن کے کریڈٹ میں کارنامہ یہ ہے کہ انہیں جب موقع ملا انہوں نے اللہ کا دین قائم کیا, شریعت نافذ کر دی اور اس کی برکات دنیا اپنی جو ہے چشم سر دیکھ رہی تھی. اور نمبر دو کہ جب ان پر پریشر ڈالا گیا اور صرف امریکہ ہی نہیں عالم کفر پورے کا پورا ان کے اوپر چڑھ کر آیا, وہ دباؤ میں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, امریکہ نہیں اللہ بڑا ہے. انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی, ایک دن کے لیے بھی نہیں کی, ان کا ایک مطالبہ نہیں مانا, اب تک بھی نہیں مانا. اور ہم ایٹمی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی سارے مطالبات ایک ہی دھمکی سے قبول کر لیے گئے اور پوری قوم بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گئی. بہرحال یہ کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے, جو اس کا رول ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ لفظ طالبان ایک گالی اور دہشت گردی کا بدترین سمبل بن کے رہ گیا. کسی نے اس بات کا جائزہ دینے کی کوشش نہیں کی کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کے معاملے میں اصل مجرم اور ظالم کون ہے اور کون ظالم کے ظلم و ستم کے رد عمل میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. چنانچہ لال مسجد کے واقعے نے اس معاملے پر جلتی پر تیل کا کام کیا. یہاں تک جو یہ معاملہ ابھی انتہا پسندانہ نہیں آ رہا, انتہا پسندانہ بات اب آگے آئے. پورا پس منظر اس لیے بیان کیا گیا کہ معاملے کو اس کے اصل تناظر میں دیکھا جا سکے. اس ساری صورتحال نے ایک دوسرے انتہا پسندانہ رویے اور سوچ کو تقویت دینے کا کام کیا. دوسرے انتہا پسندانہ سوچ کیا ہے, تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں. اسے ہمارے علماء تکفیری سوچ کہتے ہیں. یہ انتہا پسندانہ سوچ دین و مذہب سے بے پناہ لگاؤ رکھنے والے طبقات میں پیدا ہوتی ہے اور ایک عدم توازن کی وجہ سے ہوتی ہے. اور امت کی تاریخ میں صحابہ کرام کے دور سے اس کا آغاز ہو گیا تھا. اس سوچ کی بنیاد ٹھوس علم کا نہ ہونا اور قرآن و حدیث کے سطحی مطالعے سے اپنے حاصل شدہ نتائج کو حتمی اور حرف آخر سمجھنا ہے. دیکھیے دین کے معاملے میں اتھارٹی وہ راسخ العلم علماء ہیں جن کی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری اور جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابہ سے تابعین اور پھر تبع تابعین, یہ علم دین جو آیا ہے اور جو واقعی رسوخ پہ علم رکھتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ معلومات کچھ حاصل ہو جائے, علم رسوخ راسخون فی العلم. چنانچہ ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اپنے سطحی مطالعے کی بنیاد پر اپنے حاصل شدہ نتائج کو حتمی اور حرف آخر سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے. تاریخ اسلام میں جو میں حوالہ دیا کہ پہلی مثال اس کی کون ہے, خوارج. وہ اس معاملے میں انتہا پسندی کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بہت عبادت گزار اور مذہبی لوگ تھے لیکن باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا تھا, اور حالانکہ اس وقت جلیل القدر صحابہ کی بھی ایک کھیپ موجود تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ایمان و عمل کے تعلق کے حوالے سے اپنی سطحی معلومات کی بنیاد پر اور اپنے نتائج علمی کی بنیاد پر دین کی ایسی تعبیرات کر رہے تھے جو ان کی خود ساختہ تھی اور عدم توازن پر مبنی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو دین کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والے لوگ تھے ہیں امت کی تاریخ میں, انہیں سمجھانے کی کوششیں کر رہے تھے لیکن وہ اپنی خود ساختہ آراء کے بارے میں صحابہ کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہ ایک انتہا پسندی ہوتی ہے. ان کے بہت سے موقف ایک کی میں مثال دے رہا ہوں. ان کا موقف یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بعض احادیث کے الفاظ سے یہ تاثر ملتا ہے, لیکن حدیث کے پورے ذخیرے کو سامنے رکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سامنے رکھے, خلفائے راشدین کے طرز عمل کو سامنے رکھے, تو یہ بات 100% غلط ہے جس نتیجے تک وہ پہنچے. یعنی یہ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے, چنانچہ ایسے شخص کی وہ نہ صرف تکفیر کرتے تھے بلکہ اسے مرتد قرار دے کر اس کے قتل کا فتویٰ بھی صادر فرما دیتے تھے, واجب القتل بھی ہے. کسی نے شراب پی ہے, کبیرہ گناہ کیا ہے, اب ان کے اپنے فلسفے اور نتائج علمی کی روح سے یہ شخص کافر ہو گیا, کیونکہ پہلے مسلمان تھا اب کافر ہوا تو مرتد ہو گیا, اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے لہذا اس کو قتل کر دو. اب یہ اتنی احمقانہ بات ہے لیکن جب کسی کے دل میں سما جائے تو اس کو وہاں سے ادھر سے ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے, صحابہ بھی نہیں ہٹا سکے انہیں. یہ انتہا پسندی کی ایک آخری مثال ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے ہر مسلمان کو جو ان کی مخصوص انتہا پسندانہ سوچ کی تائید نہ کرتا ہو اسے بھی قتل کر دینے سے گریز نہیں کرتے تھے. ایسی انتہا پسندانہ منفی سوچ, یہ ایسی ہی ان کی انتہا پسندانہ یہ سوچ تھی منفی جس کے وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا اور وہ امت میں خوارج قرار پائے. ظاہر ہے انہوں نے اپنا نام خوارج نہیں رکھا تھا, خارج کا مطلب باہر, خارج از اسلام, وہ دوسروں کو کر رہے تھے, حقیقتاً وہ خود ہو چکے تھے. عصر حاضر میں اس تکفیری سوچ کی عکاسی ہمیں اولاً مصر میں نظر آتی, وہاں الاخوان المسلمون آپ کو معلوم ہے, وہ بھی غلبہ و اقامت دین کے لیے ایک جماعت قائم ہوئی اور بڑی ہی جوش و جذبے والے مسلمان تھے ان کے اندر. وہاں اخوان سے وابستہ کچھ افراد میں حسن البنا شہید کی شہادت کے بعد, یہ 1965 میں جب اخوان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, بہت سو کو پھانسی پر لٹکایا گیا, حسن البنا شہید شہادت ان کی ہوئی اسی حوالے سے, تو پھر کچھ نوجوان جو ہیں وہ جیل میں انہوں اپنے نتائج سے پہنچے اور ان کے اندر بھی یہ تکفیری سوچ پختہ ہونے لگی. حالانکہ الاخوان کی یہ سوچ نہیں تھی, حسن البنا شہید رحمہ اللہ کی یہ سوچ نہیں تھی, اور چنانچہ جب یہ ان کی سوچ الاخوان کی سوچ سے ہٹ گئی تو وہ الگ انہوں نے ایک اپنی جماعت بنائی, جماعت المسلمین, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب مسلمان صرف ہم ہی ہیں اور اس جماعت سے جو باہر ہے وہ اصل میں کافر ہے. یہ وہ ایک انتہا پسندانہ سوچ جو ہوتی ہے وہ اس کا شکار ہوئے اس انتہا پسندی کے. چنانچہ اس جماعت کو جماعت التکفیر والہجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ سوچ جب آگے بڑھتی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام یعنی طاغوتی نظام سے وابستہ لوگ اور ایسے نظام کو ایکسیپٹ کرنے والے مسلمان جو ہیں وہ خارج از اسلام ہیں، وہ طاغوت ہی میں شمار ہیں، اور وہ ان کی تکفیر کر دیتے ہیں. حالانکہ تکفیر کرنا، کسی کلمہ گو کو یہ کہنا کہ یہ کافر ہو گیا، اس کی تکفیر ہو گئی، یہ ایک بہت نازک کام ہے اور ہر کس و ناکس کے کرنے کا نہیں ہے. یہ وہی لوگ جن کی ساری عمر علم دین ہی کے میدان میں گزری ہو اور پختہ علم رکھتے ہو، صرف وہ اس کے اہل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی بھی ایک شخص اپنے محدود علم کی بنیاد پر کسی دوسرے کو کافر قرار دے گا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ اصل میں اس کا جو ہے مستحق بنے گا، بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ اس معاملے میں انتہا پسندی کا شکار ہو گیا ہے، پر فلاں نے فلاں معاملے کے اندر دین کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، اور فلاں نے جو ہے دین سے بغاوت کا رستہ اختیار کیا، یہ سارے الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر ہو گیا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کہنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. چنانچہ ان کی یہ سوچ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایسے مسلمان نہ صرف یہ کہ حقیقت میں کافر ہیں، طاغوت کا حصہ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے طاغوتی نظام کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، بلکہ حربی کافر کی طرح مباح الدم ہے. دیکھیے، ہر کافر جو ہے، آپ یہ نہیں کہ کوئی شخص آپ کو ملا یہ کافر ہے ہندو ہے اور آپ جب چاہیں اس کی گردن اڑا دیں، نہیں، کسی نے آپ کو اختیار نہیں دیا. کافروں میں سے بھی ان کی جان لی جا سکتی ہے جو حربی کافر ہوں، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ حملہ آور ہوئے ہوں، مسلمانوں کے خلاف فوجی کاروائی کے اندر شریک ہو، ان کی جان لی جا سکتی ہے. لیکن یہ انتہا پسندانہ سوچ وہاں تک چلی جاتی ہے کہ نظام طاغوت کے ساتھ کسی بھی درجے میں تعاون کرنے والے لوگ وہ اسی نظام کا حصہ ہو کر طاغوت ہو گئے، اور طاغوت ہو گئے مباح الدم ہے، یعنی کافر ہو گئے اور ان کو قتل کیا جا سکتا ہے جیسے جب چاہیں. مباح الدم کا مطلب یہ. ہمارے یہاں وزیرستان میں یہ سوچ کہاں سے آئی، اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں. ہمارے یہاں وزیرستان میں القاعدہ سے وابستہ عرب مجاہدین میں سے ایک طبقہ حالات کے رد عمل کے شکار ہو کر اسی نوع کے انتہا پسندانہ خیالات کا حامل ہوا، اور اپنے ان نظریات کو انہوں نے فروغ دینا شروع کیا. عرب مجاہدین، القاعدہ کے لوگ، جیسے آپ کو پتا ہے ان میں مصر کے بھی بہت سے ہیں، وہ مصر کے اس التکفیر والہجرہ والی سوچ سے ان کی ہم آہنگی تھی، انہوں نے اس سوچ کو یہاں پر فروغ دینا شروع کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب طاغوت کے خلاف جنگ کے اندر ایسی سوچ رکھنے والوں کے نزدیک اس جنگ کے اندر طاغوتی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے عام مسلمانوں کا بھی قتل عام جو ہے وہ جائز ہو گیا، جو اس طاغوت کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طاغوتی نظام کو ایکسپٹ کر لیا، اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ ایک انتہا پسندانہ سوچ، اور مختلف جہادی گروپ سے وابستہ نوجوانوں میں بھی اسی رد عمل کی وجہ سے، اور اس کا ایک اور اہم سبب ہے کہ یہ سوچ کیوں پروان چڑھی ہے وہ میں آگے بیان کروں گا، کیوں اس کو موقع ملا اتنا. لیکن ایک یہ ہے کہ رد عمل، امریکہ کا ظلم اور امریکہ کے ساتھ پاکستان جیسے اسلامی ملک کا اور یہاں کی حکومت کا اتنا تعاون، عرب مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے حوالے کیا گیا اور اس کے عوض ڈالرز لیے گئے. یہ تو خود پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا، اور وہ تو اسے اپنا ایک کارنامہ سمجھ رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں مثال موجود ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی زبان تب لرزش طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی آتی ہے. عافیہ صدیقی، ہماری ایک مسلمان بہن، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کون ہے کرنے والا، اب اس کے ری ایکشن میں، اس طرح کے واقعات کے ری ایکشن میں پھر نوجوان اس انتہا پسندانہ سوچ کی طرف جانے لگتے. اس قسم کے لوگ اپنی جگہ بہت مخلص ہوتے ہیں اور گہرے دینی جذبات رکھنے کے ساتھ ساتھ غیرت و حمیت دینی سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، لیکن حالات کی سنگینی کے رد عمل میں اعتدال کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. وہ قرآن و حدیث کے محدود اور سطحی مطالعے سے اپنی انتہا پسندانہ سوچ کے لیے اسی طرح دلائل فراہم کرتے ہیں اور اس پر جازم ہو جاتے ہیں جیسے قرن اول میں خوارج. پھر وہ ایسے جید اور سینئر علماء کی باتوں پر بھی کان دھمنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو علم دین میں رسوخ رکھنے اور سند کا درجہ رکھتے ہیں. اس طرح کی سوچ رکھنے والے جذباتی شدت پسند مسلمان غیر دانستہ طور پر اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار بن کر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں اور امن عامہ کو تہو بالا کرنے کا موجب بنتے ہیں. ہمارے نزدیک اس انتہا پسندانہ سوچ یا رویے کا ایک بڑا سبب جہاں موجودہ حالات کی سنگینی اور رد عمل ہے، وہاں ایک بہت بڑا سبب، یہ دوسرا سبب میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے دینی قائدین اور علماء کا عمومی کردار اور مجرمانہ غفلت بھی. جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کریڈیبلٹی کھو دی، اب ان کی بات کوئی کیوں سنے. 9/11 کے بعد ہم نے اسلام کے خلاف طاغوتی قوتوں کی جنگ میں جب صف اول کا اتحادی بننے کا سنگین فیصلہ کیا جو صریحاً اللہ اور اس کے دین سے بغاوت پر مبنی تھا، اس وقت علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس جرم عظیم کے خلاف آواز اٹھاتے. اس کی سنگینی سے عوام الناس اور عام مسلمانوں کو مطلع کرتے. ہم کس کے صف میں کھڑے ہیں؟ طاغوت کے صف میں کھڑے ہیں. اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے؟ کیوں نہیں قوم کو بتایا گیا؟ لیکن افسوس کہ علماء کرام کی عظیم اکثریت نے اس معاملے میں اپنی اس اہم ترین ذمہ داری کو ادا نہیں کیا بلکہ چپ کا روزہ رکھنے کو ترجیح دی. اور غور سے سنیے گا، اور زبان کھولنے کے حوالے سے وہ اپنے اپنے مسلک کے ان سیاسی قائدین کی طرف دیکھتے رہے جن کے ہاں مصلحت و حکمت عملی اور مفادات کو ترجیح اول کا مقام حاصل ہوتا ہے. یہ المیہ ہمارے اسپوکس مین تو وہ ہیں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں. یہ یو آئی کے اسپوکس مین کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جو جید علماء، جو راسخ العلم علماء ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیان کریں. لیکن جب دیکھا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیان بھی نہیں کر رہے بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ عوام الناس کو اس حالات کی سنگینی سے مطلع نہیں کر رہے اور شرعی طور پر ہم پاکستانی عوام کہاں کھڑے ہیں اور ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے، اس پر روشنی نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ تو ان کے ساتھ مفاہمت کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ ہے المیہ. چنانچہ حکمرانوں کی تغلید کی بجائے، یعنی یہ واضح کرنے کی بجائے کہ حکمرانوں کا یہ فیصلہ شرعی اعتبار سے انتہائی غلط ہے، جرم عظیم ہے، اس کی بجائے سازگاری کی مصلحت آمیز نویش جو ہے اس کو اختیار کیا گیا. ہمارے نزدیک مستند اور اہل علم اور اہل علماء کے چپ ساتھ لینے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ حالات کے رد عمل کے شکار انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے طبقات غیر مستند علماء کے افکار و نظریات کو قبول کرنے لگے اور ان کی طرف رجوع کرنے لگے. یہ ہے سب سے بڑا المیہ کہ پھر وہ لوگ کے جو اس قسم کی انتہا پسندانہ سوچ رکھتے تھے اور کچھ نہ کچھ وہ سطحی علم تو تھا، اس کے لیے اپنے سے دلائل، کچھ قرآن و حدیث بھی کوٹ کر دیتے ہیں، ایسے تو بہت سارے مل جاتے ہیں. اب ان کی وہ انتہا پسندانہ سوچ جو وہاں تھی، انہیں عام لوگوں نے، عام نوجوانوں نے جن میں جذبہ تھا، انہوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا. اس ری ایکشن لیکن اس سب کا فائدہ کس کو پہنچا؟ اس لیے کہ وہ سوچ کیا ہے، کہ تاغوتی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے جو مسلمان بھی جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ تو خیر ہیں ہی واجب القتل، لیکن جنہوں نے اس کو اس تاغوتی حکومت کو ذہناً قبول کر رکھا ہے، اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ان کا قتل عام بھی اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر وہ بھی مباح الدم ہے. بہت سنگین معاملہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ سارا فائدہ اسلام دشمن قوتوں کو پہنچا. وہ کر رہے ہیں اپنے دینی جذبے اور غیرت و حمیت کے دینی سے مغلوب ہو کر، لیکن انتہا پسندی کی. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فائدہ سارے کا سارا اسلام دشمن قوتوں کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ ان کی اس نوع کی کاروائیوں کے نتیجے میں تاغوت کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے والی حکومت کے ساتھ ساتھ مسلمان معاشرے کا وہ بنیادی سٹرکچر بھی کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک ہے حکمران طبقہ، ایک ہے پاکستانی مسلمانوں کا ایک وائڈر سٹرکچر، اور اس سٹرکچر کے اندر اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ان اسلام پسند مسلمانوں پر مشتمل ہے جن کی ایک عظیم اکثریت تاغوتی نظام سے سازگاری کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور عالمی قوتوں تاغوتی قوتوں کے ساتھ حکومتی سطح پر تعاون کو دینی نگاہ سے غلط اور ناجائز سمجھتی ہے. اب ان کو بھی اگر آپ نے اپنے اس کا ان کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے، اور ان کو بھی ان کا بھی قلع قمع کرنے اور تقریبی کاروائیوں اور دہشت گردی کا نشانہ بنانے میں آپ کو کوئی تعامل نہیں ہے، تو پھر نقصان اس پورے سٹرکچر کو ہو رہا ہے، صرف حکومت کو نہیں ہو رہا. وہ سٹرکچر جس کو اگر صحیح طور پر گائیڈ کیا جائے تو وہ صحیح اسلام کے لیے مفید اور معاون ہو سکتا ہے. اور یہ امر واقعہ ہے، چنانچہ اس کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ 9/11 کے بعد جہاں ایک طرف حکومت پاکستان کی سطح پر حکومت کا فیصلہ فرنٹ لائن الائی بن کے، اور انہوں نے پورا اس کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دیا اس معاملے میں، تو ہمارا کردار جو ہے حکومت کی سطح پر تو تھا کہ طالبان افغانستان اور ان کی اسلامی حکومت کے پیٹ میں ہم نے خنجر گھونپا حکومتی سطح پر، لیکن دوسری طرف امریکہ اور نیٹو کے خلاف گوریلا وار میں طالبان افغانستان کی اخلاقی تائید اور مادی امداد کا بہت بڑا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مخلص مسلمانوں ہی کو بنایا ہے. طالبان اسلام، طالبان پاکستان، خاص طور پہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اب انہوں نے گوریلا کاروائی شروع کی ہے امریکہ کے خلاف، نیٹو کے خلاف، ہر طرف سے پابندیاں ہیں. اگر کچھ تھوڑی بہت مدد مل رہی ہے تو کہاں سے مل رہی ہے؟ پاکستانی عوام سے مل رہی ہے، انڈیویجول سے مل رہی ہے. سپورٹ یہ کر رہے ہیں. اس پورے سٹرکچر کو ہی ہم اگر ہلا دیں گے تو پھر نقصان دین کا ہے، اسلام کا ہے، اور اس کا سارا فائدہ پہنچے گا تاغوتی قوتوں کو. سٹرکچر سے میری مراد جمہوری سٹرکچر نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. ایک معاشرہ جس کے افراد زیادہ تر اسلام پسند ہیں اور کفر اور تاغوت کو ناپسند کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اسلامی سٹرکچر ہے. بہت سے معاملات میں انہیں صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا، ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی گئی، انہیں وہ گائیڈنس ملے تو وہ اللہ کے دین کے قیام اور غلبے کے لیے بہترین امید اور معاون ثابت ہو سکتے. اب آخر میں یہ اس سوال کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر یہ انتہا پسند سوچ ہے تو اعتدال کا نقطہ نگاہ کیا ہے، نقطہ اعتدال کیا ہوگا؟ یعنی اس آیت کے حوالے سے میں نے ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اس اعتبار سے تو ہم کافروں کے صف میں شمار ہوگا، اس لیے کہ ہماری یہ جنگ یہ فی سبیل الطاغوت ہے، کوئی شک. لیکن کیا اس بنیاد پر ہم تکفیر کر کے اس تکفیری سوچ کو اختیار کر لیں جو انتہا پسندانہ ہے، جس کو میں ابھی وضاحت کر چکا ہوں؟ یعنی وہ مسلمان حکمران یا مسلم طبقات جو تاغوتی قوتوں کے ساتھ سازگاری اختیار کرتے ہیں اور ان کے ناپاک ایجنڈے کی تکمیل کے ان کے معاون اور مددگار بنتے ہیں، دینی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ ان کو ہم کیا نام دیں؟ قرآن و سنت کے محدود مطالعے کی بنیاد پر میرا جو موقف ہے اور مجھے امید ہے کہ مستند علماء جو علم دین میں رسوخ رکھتے ہیں کیونکہ ان سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے وہ میری تائید کریں گے, اور یہ چیز مجھے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اسی آٹھویں رکوع سے ملتی ہے جس کی تلاوت آپ نے شروع میں سنی ہے. دیکھیے یہ جو کردار اس وقت ہمارا سامنے آیا پرویز مشرف اور اس کی ٹیم اور اس کے ساتھی اور حکومت, اس لیے کہ پرویز مشرف تو ایک تھا, اس کے بعد زرداری آیا تو اس سے دو ہاتھ اور آگے اسی رخ پر وہی تعاون تاغوتی قوتوں کے ساتھ اس سے بڑھ چڑھ کر, تو یہ کوئی ایک فرد کی بات تو نہیں ہے, ایک طبقہ ہے, بہت بڑا طبقہ ہے. وہ طبقہ اس کا جو کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام دشمن تاغوتی قوتوں کے ساتھ سازگاری اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون, اور یہ سارا تعاون کس کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف. یہ کردار اس وقت بھی موجود تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں فروغ اسلام کے لیے جدوجہد فرما رہے تھے. چنانچہ سورہ مائدہ کی اس رکوع میں جو رہنمائی ملتی ہے میں اس کی چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر بات کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا, بعضہم اولیاء بعض, ان میں سے بعض ایک دوسرے, یہ ان میں سے بعض بعض کے یعنی یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, دوست ہیں, اکٹھے ہیں, ایک ہی تہلی کے چٹے بٹے ہیں. یہود و نصارہ اس وقت قرآن نے تو یہود و نصارہ دونوں کو بریکٹ کیا ہے, اس لیے کہ اس وقت تو واقعی یہود و نصارہ ایک وحدت بن چکے ہیں, لیکن وہاں اصل سابقہ کس کس کن سے تھا, یہود سے تھا, اور آج بھی جو لیڈنگ ہے رول جو پلے کر رہا ہے وہ جیو کر رہا ہے, یہود کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ساری دنیا کو معلوم. وہ یہود موجود تھا مدینے کے اندر. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, ہرگز ان کو دوست مت بنانا یہود و نصارہ کو, بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہے, ایک دوسرے کے ولی ہیں, ساتھی ہیں, معاون ہیں. اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ کی آپس میں شدید دشمنی تھی جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اسی لیے باری محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اصل میں پیشین گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بالکل ٹو ان ون ہو جائیں گے, اور وہ آج ہے. اس وقت بھی اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کی سوچ ایک جیسی تھی, لیکن ان کے اندر آپس میں شدید دشمنی تھی. بہرحال یہود تو موجود تھے نا جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اور جو کوئی تم میں سے انہیں اپنا دوست رکھے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا. اب لفظی طور پر آپ دیکھیں تو اس سے کیا مراد ہے, یہود کو دوست بنایا کسی نے, اور ظاہر بات ہے منافقین موجود تھے, ان کی ساری دوستیاں تعلقات یہود کے ساتھ تھے, تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا, یعنی وہ بھی اللہ کے ہاں یہودی قرار پائے گا. الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, جان لو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اتنے واضح حکم آنے کے بعد بھی جو ان کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں رکھے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا. فطر الذین فی قلوبہم مرض, تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے, یہ روگ کون سا تھا, نفاق کا, مرض نفاق, یسارعون فیہم, وہ پھر بھی انہی میں گھستے, اپنے مسائل لے کر انہی کی طرف جاتے ہیں, انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے سرپرست سپورٹ کریں گے. یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ, اور اپنے اس طرز عمل کے جواز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی آفت سماوی, کوئی وبال نہ آ جائے. اور اس وقت عام طور پر یہ تھا کہ یہود ساہوکار تھے بڑے بڑے, وہ قرضے دیتے تھے, منافقین تعلق اس لیے بھی رکھتے تھے کہ کہیں ہمیں قرض کی ضرورت پڑے, پیسوں کی ضرورت پڑے تو یہ ہماری مدد کریں گے. ویسے بھی وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اسلام اور کفر کی اس جنگ کے اندر یہودی ایک طرف ہیں، ان کے ساتھ پورا عرب ہے، مشرکین ہیں، اور یہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، معلوم نہیں الٹیمیٹلی کس کو پتہ ہو، لہذا ان کے ساتھ دوستیاں رکھو. ہم ان کے ساتھ دوستی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں ہم توڑا بورا نہ ہو جائیں. اپنے اوپر اس کو قیاس کر دیجئے، ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ان کا ساتھ دینے کا کہ ہم پر کوئی آزمائش نہ آ جائے، ہمارے حالات نہ خراب ہو جائیں، امریکہ کے غضب کا نشانہ بن جائیں گے ہم، اللہ کے غضب کا نشانہ بن جائیں، کوئی عرض نہیں. فاس اللہ ویاتی بالفتح، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کو آخری فتح عطا فرما دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر یہ جو کچھ اپنے دل میں نفاق چھپائے ہوئے تھے اس پر انہیں پھر ندامت ہوگی، پچھتائیں گے. بین ہی کردار وہی ہے، اسلام دشمن جو اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے طبقہ یہود کا، مسلمانوں ہی میں سے بعض وہ ہیں جو ان کے ساتھ دوستیاں بھی رکھتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ان کی سازشوں میں برابر کے شریک ہیں اسلام کے خلاف. یہاں قرآن مجید نے ان کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل میں کون سا طبقہ ہے، وہی ہے منافقین کا، اور خاص طور پر عبداللہ ابن ابی جو سرغنہ تھا. تاغوتی قوتوں کے ساتھ اس درجے سازگاری ہے ان کی، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہی کردار ہے، عبداللہ ابن ابی اور چند ساتھی تھے، اور یہاں پر پرویز مشرف اور اس کا ٹولہ اور اس کی سوچ رکھنے والے لوگ. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکفیر کر کے انہیں قتل کیا؟ کو تو معلوم تھا یہ کن کے بارے میں ہو رہا ہے، تذکرہ کس کا ہے، آپ کا طرز عمل کیا تھا. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں بدترین منافقانہ کردار ہے. مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدترین منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں سخت ترین عذاب کے مستحق ہوں گے. لیکن اس بدترین کردار ادا کرنے والے منافقین کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی تکفیر نہیں کی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ، نماز آپ نے پڑھائی. یہ ہے اسلام کا اصل، اور یہی بات صحابہ بھی سمجھتے تھے، چنانچہ وہ بھی اس بنیاد پر تکفیر نہیں کرتے تھے. ہاں کردار انتہائی مبغوض ہے، اور علماء کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اس کردار کو واضح کریں کہ جو اس انداز کا کردار ادا کرے گا یہ بدترین منافقانہ کردار ہے. یہ تو وہی کردار ہے جو عبداللہ بن ابی کا تھا، جو بدترین منافقین کا تھا، جو اب مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے تھے، حالانکہ ایک وقت میں ایمان لائے تھے اور ابھی بھی کلمہ پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، تو اس معاشرے کا حصہ تھے. حقیقتاً یہ کردار بدترین منافقانہ کردار ہے. اعتقادی جو منافق تھے ان کا یہ کردار تھا، اس کو اجاگر کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ جو ہیں انہیں معلوم ہو کہ ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اس کردار کا کرنے والا اصل میں کیا کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، وہ حقیقتاً اللہ اور اس کے دین سے بغاوت کر رہا ہے. جب وہ طاغوتی قوتوں کا ساتھ دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ ہے ان کی صحیح صحیح پوزیشن جو ازرو قرآن اور سنت. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے کون، کوئی شک ہے؟ چنانچہ اس سارے کے اوپر، اس کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائحہ عمل اختیار کیا ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اور جو راسخون فی العلم ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دین کا یہ مزاج ہے. اور تکفیر بھی سوچ جو ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. بہرحال حاصل یہ ہے، اب میں اپنی گفتگو کے بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہوں، کہ رول یہ ہونا چاہیے. علماء کا اصل رول دینی طبقات کا, جو اپنے آپ کو دینی طبقات سمجھتے ہیں اور دینی طبقات کے طور پر معاشرے کو اپنے آپ خود کو پیش کرتے ہیں معاشرے کے سامنے, کہ وہ واضح کرتے اس موقع پر کہ شرعی اعتبار سے ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. یہ طرز عمل, یہ یو ٹرن جسے کہا گیا اور جسے سمپل کہا گیا کہ افغان پالیسی میں یو ٹرن ہے, یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے یہ سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے دین سے بغاوت پر مبنی ہے, جیسے کہ بانی محترم رحمہ اللہ نے پرویز مشرف کے منہ پر کہہ دیا تھا. اور مسلمانوں کو ذہن سے قبول نہیں کرنا, اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. علماء کا کام منکرات کے خلاف آواز اٹھانا, قانون لا یتناہون عن منکر فعلوا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. منکرات کے خلاف, اور اتنا بڑا منکر جس کا ارتکاب کیا گیا قومی سطح پر, اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے. لوگوں میں شعور بیدار کرنا دینی اعتبار سے. اور پھر یہ ہے جو کام کرنے کا تھا اصل میں, کہ عوام الناس کو تیار کرنا. پھر پہلے زبان سے منکر کے خلاف جہاد ہے, اور پھر من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے قوت کے ساتھ جو ہے وہ جس اس کو بدلے. اس قوت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے, اور ہم اس کے قائل ہیں, کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی خروج مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ کہ آپ کی تیاری اتنی ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ جب آپ بغاوت کریں گے, مسلح بغاوت کریں گے, تو حکومت کا تختہ الٹ سکیں گے اور اپنی حکومت قائم کر سکیں گے. اگر اتنی تیاری نہیں ہے اور پھر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ فساد ہے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قتل و خوریزی ہوگی, حکومت تو وہی کوئی وہی رہے گی. لہذا یہ جو اصول ہے اسی کے تحت علماء کو آگے بڑھنا چاہیے. اور وہ اتنی قوت آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن علماء اب تو اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے الحمدللہ, کہ اس دور میں راستہ وہی ہے جو بانی محترم نے تجویز کیا تھا. انقلابی جماعت بنے, قرآن کی تعلیمات عام کی جائیں, منکرات کے خلاف آواز اٹھائی جائے, لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے منکرات کے خلاف اور باطل نظام کے خلاف, طاغوتی نظام کے خلاف. اور پھر ایک عوامی تحریک جو اس جمے ہوئے نظام کو, اس نظام کو, سسٹم کے جو ہے دھجیاں بکھیر دے اور سلاب میں بہا کر لے جائے. یہی کام اب علماء کے بہت سے طبقات جو ہیں وہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ کرنے کا کام یہی ہے, لیکن اس طرف آ نہیں رہے. راستہ یہ ہے. اور باقی جو کہتے ہیں کہ اسلام میں قتال وہ آخری وہی چیز ہے, تو ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے, لیکن اس کی شرط تو پوری کریں نا پہلے. اتنی تیاری, اتنا اسلحہ, اتنی قوت, اتنا ساز و سامان. اور وہ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں, اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو پتہ نہیں کب وہ مرحلہ آئے گا, لیکن اس سے بہت پہلے یہ کام ہو سکتا ہے اور وہ تحریک چلائی جائے. لیکن اس کے لیے انقلابی جماعت ضروری ہے, اور اس کے اندر وہ لوگ ہوں جو اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر سکے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی غلط بات زبان سے میری نکلی ہو تو وہ آپ کے ذہنوں سے اسے محو کر دے, اور جو حق بات اس کی توفیق سے زبان سے ادا ہوئی ہے اسے آپ کے دلوں میں راسخ کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.